Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihim kareem. Amma ba'd. Qabil ehtiram, dosto aur bhaiyo, haliya tawareekh ka ek nihayat hi alamnak sanaha, wo Mina ka ki bhagdad ka sanaha hai, jisme سینکڑوں جج کرام شہید ہو گئے اور سینکڑوں ہیں جن کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں. اس میں اپنے شہر کے بھی کچھ لوگ ہیں اور ہمارے واقف کاروں میں بعض ایسی شخصیتیں بھی ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں ہے. ان میں سے ایک حضرت مولانا محمد فاروق صاحب جو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, ان کا پتہ نہیں ہے کچھ اس کے بعد سے اب تک. بیسیوں کتابوں کے مصنف ہیں, ماہنامہ محمود نام پرچے کے مدیر ہیں, ایک عظیم جامعہ چلاتے ہیں, سینکڑوں بچے وہاں تعلیم پاتے ہیں. اپنے حیدرآباد بھی ان کی آمد و رفت رہی. ہمارے سینئر ساتھیوں میں سے ہم لوگ شرح وفایا ہدایا وغیرہ کچھ پڑھتے تھے تو وہ مشکات اور دورے میں تھے. بہت صالح اور بہت صلاحیت والے, اللہ نے صلاحیت سے بھی نوازا تھا, صالحیت سے بھی نوازا. یہ جو عجیب عظیم صدمے سے دوچار کر دینے والا سانحہ ہے, اس میں بھی اقتدائے نبوی کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کی وجہ سے اس قسم کا حادثہ پیش آتا ہے. عام طور مثلاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ ہماری آپ کی سب کی تربیت سے چونکہ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں, اس لیے اس کو بھی اصلاحی تربیتی ہی ایک حصہ سمجھنا چاہیے. کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حلم بردباری سوچ سمجھ کر کوئی اسی اقدام کا کرنا یہ اچھی صفت ہے, اور سرعت اور عجرت یہ شیطانی صفت ہے. طبیعتوں میں سلامتی جب نہیں ہوتی تو ایسی بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا, جو ہی مدینہ پہنچے تو لوگ اپنی اپنی سواریوں سے اترے, دور دراز کا سفر کر کے آئے تھے, ریتی والے کچے راستے, وہ اترتے ہی سیدھے دیکھنے کے لیے حضور کو, ملنے کے لیے حضور سے سیدھا پہنچے اور دوڑتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس وقت کے جو ذمہ دار ہیں, سردار ہیں, وہ کہاں ہیں؟ آپ لوگ تو سب مل لیے, وہ نہیں ملے. تو انہوں نے کہا ملنے والوں نے کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جانا چاہ رہے ہیں تو جائیے, لیکن میں تو پہلے اپنے ٹھکانے پہ جاؤں گا, میرا منہ ہاتھ دھو کے صاف ستھرا ہو جاؤں گا, میرا کپڑا وپڑا بدل کے ایک دم تر و تازہ تازہ دم ہو کر پھر میں ملاقات کے لیے پہنچوں. بظاہر دیکھنے میں یہ جلدی جانے والے لوگوں میں زیادہ شوق تھا, ایسا سمجھ میں آتا, اور یہ تاخیر سے پہنچے. تو پہنچتے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم میں بردباری ہے اور یہ سوچ سمجھ کر کسی اقدام کو کرنے کی صفت ہے, یہ صفتیں اللہ کو بہت پسند ہیں. طبیعتوں میں سلامتی ہو، موقع محل کی نزاکت کا لحاظ ہو۔ ہمارے یہاں بھی ایسا دیکھنے کا ملتا ہے، اور دوسرے لوگ ہمارے اس صورتحال کو دیکھ کر تمسخر کرتے ہیں۔ ایک صاحب اب ہوائی جہاز میں جانا ہے، پورا پلین حاجیوں کا ہی ہے، جہاز چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، 350 مسافرین کا بھی ہو سکتا ہے، 450 کا بھی ہو سکتا ہے، بڑے بھی ہوتے ہیں اور بھی، اور جتنے سیٹ ہوتے ہیں مسافر اتنے ہی رہتے ہیں۔ ایک سیٹ کم تو زیادہ تو رہ سکتی ہے، مگر مسافر ایک زیادہ نہیں رہ سکتا۔ ان کا ٹائم مقرر ہوتا ہے، ان کا ٹکٹ ہوتا ہے، ان کی بورڈنگ کارڈ ہوتا ہے، ان کے لیے کہاں کون سے گیٹ سے داخل ہونا ہے وہ متعین ہوتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ بھائی فلانے جہاز سے جانے والے فلانے ملک کو معذرات فلانے جگہ پر فلانے گیٹ پر آ جائیں، ان سب پھر ان سب کی چیکنگ ہو کے ان کو اندر چھوڑتے ہیں۔ اندر چھوڑنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں جہاز میں چڑھنے کے لیے کھلے حصے میں جانے کے لیے ایک گیٹ ہوتا ہے، وہاں لے آ کے چھوڑ دیا، تو ہمارے حاجی بھاگنا شروع کرتے ہیں جہاز میں چڑھنے کے لیے، دے دوڑتے ہیں ایک کے اوپر پیچھے ایک اور ایک کے اوپر ایک گھننے لگتے ہیں، تو دوسرے لوگ دیکھ کے ہنستے رہتے ہیں کہ آخر یہ لوگوں کو ہوا کیا۔ جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک کہ ان کے پاس جتنوں کا ریکارڈ ہے اتنوں کو لیے بغیر جہاز نہیں جا سکتا، مگر بھاگتے رہتے ہیں۔ بیٹھنا اسی سیٹ پہ جو سیٹ کا نمبر ہے، دوسرے سیٹ پہ بھی نہیں جا سکتے، یہ دوسرا بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کھڑے رہ کے جانا پڑے گا 4 گھنٹے 5 گھنٹے، ایسا بھی نہیں ہے۔ مگر یہ جو مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کی وجہ سے ایک تو ہماری شبیہ متاثر ہوتی ہے، طبیعتوں میں عدم سلامتی کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے تمام چیزوں میں سلامت روی یہ ہونا چاہیے آدمی کے مزاج میں، عجلت اور جلد بازی نہیں، بلکہ یہاں بھی ہماری اپنی سڑکوں پر آنے جانے میں بھی سلامت روی کا خاص لحاظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ ایسے بڑے بڑے حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ اب جو لوگ بنیادی طور پر ذریعہ بنے اتنے حاجیوں کی جاں بحق ہو جانے کا، ان کے بارے میں بڑے خدشات لاحق ہو جاتے ہیں کہ جو اصول مقرر ہے، جو وقت مقرر ہے، جو راستہ مقرر ہے، اس کی رعایت نہیں کرتے۔ جانے کا راستہ متعین ہے، آنے کا راستہ متعین، جانے کے لیے وقود کے لیے اوقات متعین، خالی متعین ہی نہیں ہے، جس کسی کو معلوم نہیں ہے تو قریب پہنچنے کے بعد میں اس کو مسلسل بتلایا جاتا رہتا ہے کہ نیچے سے مت جائیے، فرسٹ فلور پر سے رمی کریے، فرسٹ فلور پر سے مت جائیے، سیکنڈ فلور پر سے رمی کیجیے۔ فرسٹ فلور پر سیکنڈ فلور پر رمی کے لیے بھیڑ جمع ہو گئی تو وہاں اوپر وہ باہر روشنی میں کاٹ ماٹ لگا دیتا، اوپر مت جائیے، نیچے والا حصہ خالی ہے، گراؤنڈ فلور اس پہ چلے جائیے۔ ہر جگہ رہنمائی ہوتی ہے، ہر جگہ سپاہی ہوتے ہیں، لیکن بھیڑ بھاڑ میں آپ کو معلوم ہے کہ آدمی کسی نظام پر قابو نہیں پا سکتا، اس کی بنا پر ایسے بڑے بڑے حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ اس وقت میں سینکڑوں ہزاروں خاندان جی غم و اندوہ میں مبتلا ہیں۔ بہرحال ایک تو یہ سبق لینا چاہیے کہ میں ذریعہ نہ بنوں کسی کے کوئی نقصان کا، یہ اخلاق کا سب سے کم تر درجہ ہے، یہ اخلاق کا سب سے کم تر درجہ ہے، اور ایمان کا سب سے کم تر درجہ دوسروں کو تکلیف جس چیز سے ہو سکتی ہے وہ تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ بڑے بڑے نقصانات کا سبب ہم بن جاتے ہیں، جانوں کا ضیاء اس میں ہوتا ہے، انتہائی قیمتی جانیں جی. جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، حالت احرام میں تھے، مناسک کی حاجت ادا کر رہے تھے، عاقبت کے اعتبار سے تو یقیناً ان کے حق میں بڑی امیدیں ہیں جی. پروردگار عالم کی خاص عنایت و مہربانی کی بڑی توقعات ہیں. لیکن یہ کہ نظام انسانی میں، تربیت انسانی میں اس چیز کا بڑا دخل ہے. جلد بازی بہت نقصان دہ چیز. بھلے اجرت میں نے شیطان، جلد بازی شیطانی عمل. الانات یہ پسندیدہ چیز، اس کا مزاج رہنا. اس وقت جس کسی میں بھی جلد بازی کا مزاج ہے وہ اس سے گریز اور پرہیز کرنا شروع کر دیں. ہمارے بڑے لوگ تو مزاجوں میں خالی ان کی حرکات سکرات کو دیکھ کے ہی اندازہ لگا لیتے تھے اس کے مزاج میں سلامت روی توازن ہے کہ نہیں ہے. تھوڑا سا سالن ڈال دیا، روٹی دے دی، آگے بھائی کھا لو. اب اگر وہ ایسا کرتا کہ سالن کھا لیتا روٹی بچا دیتا، بولتے توازن نہیں ہے اس میں. روٹی کے حساب سے سالن لگا کے کھانا چاہیے، ایک چیز ختم کر دے ایک چیز بچا دے. کہتے ہیں نہیں، اس کی مزاج میں مناسبت نہیں ہے. صاف سے رہنا نا. یہی نہیں ہونے کی وجہ سے آج کل ہماری یہ نوجوان برادری، یہ کمانے زمانے والے بچے سب پریشان ہیں، اس واسطے کہ ان کے مزاجوں میں اعتدال نہیں ہے. بھئی آپ کی آمدنی 15,000 ہے، وہ حساب سے چلا لو. مہینہ آپ کی آمدنی 20,000 ہے تو وہ حساب سے مہینہ چلا لو. 25,000 ہے، 30,000 ہے تو وہ حساب سے چلا لو. بلکہ اگر کچھ اور زیادہ ہے موجودہ حالات کے حساب سے، تھوڑا سا کسی ضرورت مند کو ضرورت پر کام آ سکیں اس نیت سے بچا لو. ہونا تو یہ چاہیے تھا. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ایک ایک گھر میں 40,000 80,000 روپے تنخواہوں والے ایک سے زائد افراد ہیں، مگر 15 تاریخ کے بعد میں سب کے سب چھابو ہیں. چھابو سمجھتے نہیں؟ نہیں سمجھے تو یہ ٹھیک. مطلب یہ کہ جب آ گیا تب آگے دیکھنا ہے، نہ پیچھے دیکھنا ہے، نہ ضرورت دیکھنا ہے، نہ وقت دیکھنا ہے جی، کچھ بھی نہیں. بس جب آ گیا تو بس جتنا کر سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں کر ڈالو. اس کے بعد میں اب پریشانی ہے. 15-20 تاریخ کے بعد میں اب قرضے لینے کا مسئلہ ہے. اب چونکہ مزاج یہ ہے تو اس کے نتیجے میں ہر مہینہ آخری کے 5-7 دن قرضے میں چل رہے ہیں. اب دوسرے مہینے میں 15 دن کا قرضہ ہو گیا خرچے کا. اس طریقے سے اب آپ اندازہ لگائیے، سب 4 مہینے میں 1 مہینے کے خرچ کا قرضہ بڑھ گیا. اب اس کے نتیجے میں ایک ایک آ کے عام معمولی آدمی آ کے بولا صاحب کو 4 لاکھ کا قرضہ ہو گیا، 5 لاکھ کا قرضہ ہو گیا، 7 لاکھ کا قرضہ ہو گیا، 10-12 لاکھ کا ہو گیا، کوئی تو 40-50 لاکھ کا ہو گیا، کوئی بول رہا 1 کروڑ کا، 2 کروڑ کا ہو گیا. ہمارے وہاں کے بول رہے سے بول رہا ہوں میں آپ کو. زندگی گزارنے کے کوئی اصول نہیں، کوئی ترتیب نہیں. اسلامی ہدایات زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات طاہرات نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ اب تو تھوڑا سا معیشت میں کشادگی ہو گئی، جو کچھ اپنے کو ملتا تھا اس میں تھوڑے سے اضافے کا مطالبہ کر لیں گے. سالانہ جو کچھ خرچہ ملتا ہے تھوڑے سے اضافے کا کی گزارش کر لیں گے حضور سے. تو سب ایک ساتھ بولیں گے ایسا بھی نہیں تھا. زوجات طاہرات آپس میں سوگنے ہونے کے باوجود اس سلسلے میں ان لوگوں کا تعلق بھی ایسا تھا کہ سب مل کے ایک کو طے کر دیے کہ آپ بولنا ہے مسئلہ حضور کے سامنے. بولے ٹھیک ہے. اب انہوں نے پیش کر دیا مسئلہ، تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے ہم لوگوں کے اخراجات میں. اللہ پاک نے آیات اتار دی، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. دنیا چاہتے ہو تو اللہ دے دیں گے تم کو، مگر پھر ہمارے ساتھ میں نہیں رہ سکتے. اور اگر نہیں اللہ رسول تم کو پسند ہے تو پھر ایسی صورت میں ایسے نیکوکاروں کے واسطے اللہ کے پاس بعد میں بہت بڑا انعام ہے. تو ازواج مطہرات نے کیا کہا؟ کہا کہ بھائی ہم کو تو اصل چیز یہ چاہیے، اللہ رسول چاہیے، یہ رہ کے کیا کریں گے. یہ مزاج بننا، تو پھر یہ پریشانی نہیں رہتی، یہ طبیعتوں میں سلامتی اور اعتدال نہیں رہنے کی وجہ سے ہر جگہ گڑبڑ ہوتی ہے. اب اتنا بڑا سانحہ ہوا، وہاں بے اعتدالی کی وجہ سے ہوا، بے اصولی کی وجہ سے. اور یہ اعتدال اور یہ اصول کسی بھیڑ بھاڑ کی جگہ ہی پر نہیں، پوری زندگی میں ملوز رکھنے کا اہتمام کرنا ہے. بہرحال آپ حضرات سے کیونکہ اس واقعے کی وجہ سے اور اس قسم کی خبروں کی وجہ سے ایک خاص تاثر ہے طبیعت میں، تو میں نے ایک بات سنائی آپ حضرات کو کہ ایک تو جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے لیے مغفرت کی، ان کے مناسک کی قبولیت کی، ان کے درجات کی بلندی کی، اور ان کے پسماندگان کے صبر جمیل کی دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور جو ان میں سے متاثر ہیں، زخمی ہیں، دوا خانوں میں زیر علاج ہیں، ان کی صحت عافیت سلامتی کی بھی دعا کرنی. اس کے ساتھ ساتھ دیگر لاکھوں حجاج کرام کے حق میں عافیت، ہر طرح کی سہولت وغیرہ کی دعاؤں کا بھی خصوصیت سے اہتمام کرنا چاہیے. پھر ایک بات مجھے یاد آئی، آج میں نے اخبار میں بھی ایک خبر پڑھی، راستے میں بھی اطلاع ملی، اس کی بنا پر اس بات میں نے آپ کو سنائی. معزز دوستو، آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ احسانی جو تعلیم ہے، جسے آج کل ہم تصوف بولتے ہیں، یہ ایک اخلاق کی تربیت سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اخلاق میں اعتدال ہی سب سے اچھے اخلاق، اعتدال ہی سب سے اچھا خلق ہے. ہمارے موضوع سے ہٹی بھی نہیں ہے گفتگو جو اب تک آپ نے سنی. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فضول خرچی بد اخلاقی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بخل یہ بھی بد اخلاقی. فضول خرچی کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی بے اعتدالی. بخل کیا ہے؟ خرچ کرنے کی جگہ بھی نہیں خرچ کرنا، یہ بھی بے اعتدالی. ان دونوں کے درمیان میں رہنا، اسی کو قرآن پاک میں فرما گیا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط، دونوں ہاتھ باندھ کے بھی مت رکھ لو کہ نہ کھلتے نہ کسی کو کچھ ملتا. دونوں ہاتھ کھول دو بھی مت ایسا کہ ایسی صورت میں ہمارے لیے خود اس کے لیے مسئلہ بن جائے. مالداری آ گئی، حد سے زیادہ خرچ شروع کر دی. فقر آ گیا تو گلہ، شکوہ، شکایت، بے صبری، بد اخلاقی یہ شروع کر دی. وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. الاقتصاد، درمیانی روش، میانہ روی. کہتے ہیں کہ یہ عادی معیشت ہے، درمیانہ انداز. اسی طریقے سے غصہ آیا تو غصے پہ جو غصہ آیا، جو تقاضا ہوا پورا کر دیا، وہ بھی بد اخلاق. غصے کی بات پہ بھی غصہ نہیں آ رہا، یہ بھی بد اخلاق. ایسے ہی آدمی کے اندر اپنے بڑائی کا احساس پیدا ہوا تو ہر دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا شروع کر دیا، یہ بھی بد اخلاق. اور اپنے آپ کی بے حیثیتی کے سلسلے میں ایسا عجیب و غریب قسم کا اس کے اندر احساس پیدا ہوا کہ جگہ جگہ اپنے آپ کو اپنے اختیار سے ذلیل کرتا پھرتا ہے، یہ بھی بد اخلاق. ہر چیز میں اعتدال، اس کا نام ہے اخلاق. ہر حالت میں اعتدال اس کا نام ہے اخلاق. ہر عمل میں اعتدال اس کا نام ہے اخلاق. کوئی آدمی ایسا ہے 24 گھنٹے صرف نماز میں لگا, یہ تھوڑا ہی اخلاق ہے. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ دنیا کمانے میں لگ گیا تو ایسا لگ گیا کہ 24 گھنٹے اسی میں لگ گیا, کبھی نماز کی طرف پھٹک کے بھی نہیں دیکھتا, یہ تھوڑا ہی اخلاق ہے. اخلاقی تعلیم و تربیت, یا بزرگان دین نے جو کچھ تربیتی لائن سے باتیں کہی ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر آدمی میں طبیعت میں اعتدال پیدا ہو جائے, جس کے ساتھ جیسا تعلق جتنا تعلق ہونا چاہیے اس کے ساتھ ویسا ہی تعلق اتنا ہی تعلق. ظاہر ہے کہ اس کے لیے بزرگان دین نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ پروردگار عالم سے امید رکھنا, پروردگار عالم کا خوف رکھنا, اس میں بھی اعتدال رہنا. امیدوار بن گئے ایسے کہ اب گناہ کے بارے میں کوئی خدشہ ہی نہیں رہا, کوئی ڈر ہی نہیں, ارے بھائی معاف کر دے معاف کر دے, جو جی میں آیا کرتے چلے جا رہے, یہ بھی اعتدالی. خوف دامنگیر ہو گیا تو ایسے خوف دامنگیر ہو گیا اب تو میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی, ارے بھائی وہ بھی صحیح نہیں. ڈر بھی رہنا امید بھی رہنا یہ ٹھیک ہے نا. زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال رہنا, اور خاص طور سے یہ لائن میں آنے والے لوگ تو ان کی اپنی نجی زندگیوں میں بھی اعتدال رہنا, نجی جائز تقاضوں والی پہلو میں بھی اعتدال رہنا. جب دیکھو حیوانی ایسی کا غلبہ بھی صحیح نہیں, دوری اختیار کر لیے تو ایسی دوری اختیار کر لیے کہ صاحب گویا کوئی ازدواجی تعلق ہے ہی نہیں, ارے نہ وہ صحیح نہ یہ صحیح, اعتدال رہنا ہر چیز میں. اس میں بھی ایک ضرورت ہے ایک چاہت ہے, اور اس کی بھی وضاحت کر دی ہمارے بزرگوں نے علماء نے, ہم لوگوں کے دعوام پڑھتے نہیں, گوسی گوسی باتیں سنانا بول کے وہ ابھی ہم سوچ میں پڑ جاتے سنانا کہ نہیں سنانا, بول اثر کے بعد سنایا گیا. ضروری علم ہر شعبے کا حاصل کرو. کئی ایک ساتھی ہیں جو اعمال کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ صاحب سستی کاہلی بہت ہے. یہ سستی کاہلی کی جو بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک یہ کھانے پینے میں سونے میں اور جائز خواہشات کی تکمیل میں بے اعتدالی کو بھی بڑا دخل ہے. اس میں ضرورت کی تکمیل صحت کا ذریعہ ہے, چاہت کی تکمیل بیماریوں کا سبب. بتانے جو کچھ بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا تم لوگوں کو, بہت سو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوں گا مگر بہت سو سمجھ میں بھی آ رہا ہوں گا. خیر دوستو, عصر کے بعد ایک بات کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا گیا تھا کہ تمام تربیتی لین سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں دو تین چیزوں کی طرف آج کی اس مجلس میں آپ خصوصی توجہ دیں گے. ایک ہے ترک ہوا, دوسرے ہے فناء نفس, اور تیسرے ہے ذکر حق. یہ تین چیزوں کی طرف آپ توجہ کریے. ہوا سے مراد نفسانی خواہش, خواہش سے مراد وہ خواہش جو شریعت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دینا, اور خواہش سے وہ خواہش مراد نہیں جو شریعت میں جس کی اجازت ہے لیکن اس میں بھی جائز حدود کی ہر خواہش کو پورا کرنے کو بھی چھوڑ دینا. ترک ہوا میں یہ بھی داخل ہے. گویا ترک ہوا کے دو حصے ہیں, ہوا بولے تو نفسانی خواہش. ایک نفسانی خواہش وہ ہے جو شریعت کے خلاف ہے, اسے تو ہر صورت میں چھوڑنا ہی چھوڑنا. ابھی ایک نوجوان کے بارے میں فون آیا ایک دن پہلے, دل جی بڑا خوش ہوا. اس نے کہا کہ صاحب رہتا امریکہ میں رہتا, قاری یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ خاص کر ہمارا تو ذکر فکر میں ہمیں اشارہ تھا بیچارہ. ایسا بڑی خواہشات کا بڑا غلبہ ہوا, بہت فکر مجھے دامن گیر ہو گئی, بہت رنجیدہ ہو گیا میں, یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے مسلسل جبر کر کے میں اپنے آپ کو گناہ سے روکتا رہا, بار 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 تقاضا اٹھتا رہا, تو میں اپنے آپ کو مسلسل بولتا رہا تیری جان بھی جائیں گے تو نہیں کروں گا یہ گناہ. تو خواہش کی ایک قسم وہ ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے, اس کو چھوڑ دینا اپنی تربیت سے متعلق بہت ضروری حصہ ہے. اب یہ خواہش, کھانے پینے کی خواہش, جسمانی تقاضوں کی تکمیل کی خواہش, کسی چیز کے دیکھنے کی خواہش, کسی چیز کے سننے کی خواہش, کسی بات کے بولنے کی خواہش, کسی جگہ جانے کی خواہش, کسی چیز کو لینے کی خواہش, سو پہلو ہے نا یہ خواہشوں کے. اس میں دو قسم کی خواہشیں ہیں, ایک وہ جو شریعت میں جائز نہیں ہے اس کا پورا کرنا, وہ خواہش کسی بھی عضو سے متعلق ہو, مادی لائن کے کسی بھی شے سے متعلق ہو, اس خواہش کو ہر صورت میں چھوڑنا ہے. ہمارے بزرگان دین نے تو کیا کیا چیزیں چھوڑی معلوم ہے, ہمارے بزرگان دین نے تو ترک دنیا بھی کیا, ترک عقبہ بھی کیا. ترک دنیا بھی, ترک عقبہ بھی. ترک دنیا تو سمجھ میں آ رہا ہوں گا, ترک عقبہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں گا. اردو آ رہی سمجھ میں؟ نہیں آ رہی. اردو بھی سمجھ نہیں آ رہی. ادھر بھی جا کے بیٹھ کے سامنے نزدیک آ کے بیٹھنا چاہیے ایسے بچے. اردو پڑھو بولے تو پڑھتے نہیں, اردو کے واسطے لڑو بولے تو ہنسی نہ چڑھاتے. ترک کے معنی چھوڑنا. ارے بھائی ایک عام آدمی ہے جس نے دنیاوی چیزیں چھوڑ دیں آخرت کے لیے, کہ صاحب میں نے یہ چیز واسطے چھوڑ دی ہے کہ اس سے میری آخرت خراب ہو جائے گی, یہ چیز واسطے چھوڑی ہے کہ اگر اسے کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا, یہ چیز واسطے چھوڑی ہے کہ اگر اس سے بچوں گا تو جنت ملے گی. جی تو اس نے دنیا کی چیزیں چھوڑی آخرت کے واسطے, لیکن بزرگان دین نے ترک دنیا کے ساتھ ترک عقبہ بھی کر دیا. مثلا میں یہ کام اس واسطے کر رہا ہوں کہ جہنم سے بچ جاؤں, یہ کام اس واسطے کر رہا ہوں کہ جنت مل جائے. تو جنت ہو کہ جہنم ہو وہ بھی تو اللہ کا خیر ہے. اللہ ہے, اللہ کا خیر ہے, اللہ کا خیر ہے. اب ان کی نظر کیا تھی؟ ان کی نظر یہ تھی کہ نہیں, لا مقصود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی مقصود ہی نہیں میرا, مجھے اللہ تعالیٰ ملے, ان کی رضا ملے, ان کی خوشنودی ملے, ان کا قرب ملے, ان کی نزدیکی میسر آئے. وہ تو چھوٹے بچوں کا قصہ تھا, وہ لوگوں کے پاس, بزرگان دین کے پاس بچے کہتے ہیں بیٹا یہ پڑھ لے چاکلیٹ ملے گا, بیٹا سبق یاد کر لینا تو مول صاحب سزا دیں گے. تو سزا کے خوف سے پڑھ لینا, چاکلیٹ کے شوق سے پڑھ لینا, یہ تو بچے کا ذوق ہوا نا. نہیں, جہنم کے خوف سے بچ جانا برے کام سے, جنت کے شوق میں کر لینا کسی اچھے کام کو, بچے کا شوق ہے نا وہ. یا نہیں, ہمارے لیے تو وہ بھی بہت ہے. ہمارے حالات کے حساب سے تو جہنم سے بچنے کے لیے کچھ کر لینا, جنت کے مل جانے کے لیے کچھ کر لینا, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن بزرگان دین جن کی تعلیم لینے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہیں, ان لوگوں کو کیا کہنا تھا؟ ان لوگوں کا نا ترک ما سوا اللہ, جو بھی اللہ کا غیر ہے اس سب کو چھوڑ دینا. اسی لیے ان لوگوں کے پاس میں یہ وہ مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا. بی بی رابعہ بصریہ کے بارے میں تو مشہور ہے, جنت کو جلا دیں گی اور جہنم کو بجا دیں گی, بول کے چلے آ رہے ہیں. دیکھ حل کے غلبے میں, ایک ہاتھ میں آگ پکڑے, ایک ہاتھ میں پانی لیے چلے جا رہے ہیں. حال کا غلبہ تھا ایک ان, مجھے کہاں چلے جا رہے ہیں, کیا ہے؟ بولا تو نہیں نہیں, جی چاہ رہا کہ جا کے جہنم کو جی بجھا دوں, جنت کو جلا دوں. अल्लाह ऐसा कह के वास्ते कर रहे थे, कहा कि अल्लाह के वास्ते कोई नहीं कर रहा, या तो उसे डर के कर रहे हैं या इस शौक में कर रहे हैं। उनकी नजर तो इतनी ऊंची थी। अब यहां जो बात आपसे कही जा रही है वो क्या है, तर्क हवा जी, जी। उससे नीचे की चीज है ना, ये तो वो भी नहीं छोड़ेंगे जी। नफसानी ख्वाहिश को छोड़ देना, खास तौर से नफसानी वो ख्वाहिश जो शरीयत के खिलाफ हो, देखने की लाइन की, सुनने की लाइन की, बोलने की लाइन की, लेने की लाइन की, जाने की लाइन की, खाने पीने की लाइन की। अब इसकी मजीद वजाहत की तो जरूरत नहीं है ना, इसकी मजीद वजाहत की जरूरत है कि साहब किसी के बारे में कुछ बोलने को जी चाह रहा, तो बोलने से पहले सोचो कि ये बोलने का जो जी चाह रहा है, ये जो ख्वाहिश है, ये बोलने की शरीयत में इजाजत है या नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी के बारे में ये जी चाह रहा है कि उनके बारे में ये बोला जाए कि इन्हों ऐसा ऐसा करे, मालूम है तुम्हारे को कोई खराब काम के बारे में बोलना चाह रहे हैं, बाद में बहुत जी खुश होता उन लोगों, किसी के बारे में कुछ ऐब मालूम हो गया तो, किसी के बारे में कोई ऐब मालूम हो जाए, कोई खामी मालूम हो जाए, कोई खराबी मालूम हो जाए, कोई गलत हरकत मालूम हो जाए, बड़ा शौक रहता बाद लोगों, महसूस भी होते हैं, सुना सुना के लज्जत भी लेते रहते हैं कि उन्हें ऐसा करा, उन्हें वैसा करा। अब शरीयत मुताहरा की निगाह में इस बात को क्या कहते हैं, गीबत। जी ये चाह रहा है, ख्वाहिश ये हो रही है कि फलाने को बोलो कि फलाने साहब ऐसे हैं या ऐसा करे, और वाकईतन वो साहब ऐसा करे हुए हों, ख्वाहिश हो रही है कि उसको बोल दूं, उसका नाम ही शहना गीबत, इसको बोलने का तकाजा हो रहा अंदर से। तब ये जो ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश है नफसानी, जायज है शरीयत में कि नाजायज है, ना जायज। अब तर्क हवा में ये इसका एक हिस्सा है, समझो आप। अब किसी आदमी की बुराई आदमी की जबान पर नहीं आ सकती, उसके नतीजे में दूसरे लोगों के दिलों में भी कुदूरत नहीं पैदा होती आम दूसरे लोगों से, और न किसी एक के बारे में आप सुन लेंगे फलाने साहब ऐसे हैं, और देखेंगे उसके बारे में हर सुनने वाले के दिल में भी एक खास किस्म का गुबार पैदा हो जाता, उसी के नतीजे में नफरत का माहौल गर्म होना शुरू हो जाए। ख्वाहिश हो गई किसी के पास की कोई चीज खाने को, उसके हाथ में है, जायज चीज है, उसके हाथ में जायज है, अगर उसकी खुशी से आपके हाथ में आए तो आपके लिए भी जायज है, लेकिन वो नहीं देना चाह रहा और है कमजोर, आप लेना चाह रहे हैं, आप हैं ताकतवर, जबरदस्ती हाथ मोड़ के ले लिए, तो उसके हाथ में की चीज आपके हाथ में आ गई, वो खाने को जी चाह रहा, वो चीज खाने को जी चाह रहा है, तो ये जो ख्वाहिश है ये शरीयत में जायज है कि ना जायज है। खा लिए तो ख्वाहिश को नहीं छोड़े, बोले जैसे तरबियत का ताल्लुक था इन्हीं चीजों से। हमारे हजरत मसीह मौऊद रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते थे कि नफ्स का जुहूर ही इन रास्तों से है, जबान से, आंख से, कान से ही नफ्स जाहिर होता है, यानी उसकी ख्वाहिशात का जो जुहूर के रास्ते हैं। कमजोर के पास माल है, ले लेने की ख्वाहिश शरीयत में जायज है नहीं, अब पूछो। एक साहब आए परसों, कहने लगे साहब वो बीवी को मैं मेहर अदा कर दिया था, मेहर उसके पास ही है जी, वो कहीं खर्च करना चाहती है तो कर सकती है कि नहीं कर सकती, उन्होंने पूछा मुझसे। इसे समझ में आया कि उसका खर्च करना भी इनकी इजाजत पर मौकूफ है जी। अरे भाई वैसा नहीं, उसकी चीज है, जहां चाहे खर्च करे, चाहे रख ले, चाहे खर्च कर दे, जिसको देना चाहे दे, अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहे खिदमत करे, اپنے خاندان میں کوئی غریب ہے اس کی مدد کرنا چاہے مدد کر لے, اس کے مارے ہو. لیکن شریعت کا حکم جب معلوم نہیں رہتا تو گھر کا مرد آدمی ہے, گھر کے بڑے لوگ اس کو اس کے مال میں تصرف کا اختیار بھی نہیں دیتے. خواہش ہے ان کی, ظاہر ہے کہ یہ خواہش تو شریعت کے خلاف. اس کو تو یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ بھائی شوہر کے مال میں سے صدقہ خیرات بھی کر سکتی ہے, بشرطے کہ اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ صدقہ خیرات کر کے اطلاع دینے سے خوشی ہوگی. اس کے اپنے مال میں سے تو کر ہی سکتی ہے. اور اس کا تاثر اس درجے بڑھ گیا بعض لوگوں کو کہ صاحب میرے کو قرضہ ہے اور سونا بھی ہے گھر میں, زکات دینا کیا, زکات دینا ضروری ہے کیا, بول کے پوچھ رہا. میں نے کہا کہ بھائی قرضہ کتنا ہے, اور اتنا ہے. سونا کتنا ہے, اور اتنا ہے. یہ سونا آپ کا ہے کہ آپ کی بیوی کا ہے؟ نہیں نہیں میری بیوی کا ہے. قرضہ کس کے ذمہ ہے؟ قرضہ تو میاں کے ذمہ, سونا بیوی کی ملکیت میں, زکات اس کے اوپر واجب ہے. مگر اتنا حق سمجھ رہا اس کے اوپر اپنا, میں چونکہ قرضے والا ہوں تو اس وجہ سے اس کے اوپر بھی زکات واجب نہیں ہونی چاہیے. صحیح معلومات حاصل کرنے کا اہتمام نہیں کرتے. گھروں میں خواہشات کی تکمیل اسی لائن سے, ہر لائن سے چل رہی. پیسہ کسی کا ہو میری ملکیت میں ہونا چاہیے, سونا کسی کا ہو میری ملکیت میں ہونا چاہیے, چاندی کسی کو میری ملکیت میں ہونا چاہیے. جائز خواہش ایک الگ چیز ہے, ناجائز خواہش ایک علیحدہ چیز ہے. کھانے کو جی چاہ رہا دوسرے کی چیز زبردستی چھین کے کھا لے رہے ہیں تو ترک ہوا ہوا, ترک ہوا نہیں ہوا, دوسروں کی چیز کھا گئے. دیکھنے کی خواہش کا مسئلہ ہے, دیکھنے کی خواہشوں میں جائز چیزیں بھی ہیں ناجائز چیزیں بھی. جس چیز کے دیکھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اس کو دیکھنے کی خواہش ہوئی تو ترک ہوا ہوا کیا, اس کو دیکھ لیے برابر. خواہش کے ترک تو نہیں ہوا. تو اس لیے یاد رکھیے, ایک کام ہے اپنی تربیت کے لیے کرنے کا ترک ہوا, دوسرے فنا نفس. خواہش بھی دو قسم کی رہتی, ایک وہ خواہش کہ اس کی تکمیل کی لیے چیزیں ہوتی ہیں, بعض خواہشیں وہ ہوتی ہیں کہ اس کی تکمیل کے لیے کوئی علیحدہ سے چیز نہیں ہوتی بلکہ اندرون میں آدمی کے اس کے اپنے احساسات ہوتے ہیں. وہ یہ کہ صاحب لوگ مجھے بڑا سمجھنا, یہ خواہش ہو گئی. لوگ میرے اونچی حیثیت دینا, لوگ مجھے سلام کرنا, یہ اندرون میں خواہش ہے. یہ سب خواہشیں کیسی ہیں؟ یہ سب نفسانی لائن کی چیزیں ہیں. یہ ختم ہو جانا, اب جا نہیں رہنا, اب مال نہیں رہنا, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, یہ بھی چھوڑ دینے کی چیز. ورنہ ان چیزوں کی موجودگی میں فنا نفس ہوا نہیں بول سکتا. اس کے لیے تعلیم پر عمل ہوتے رہنا چاہیے مسلسل. سب میں کیا, میری خواہش کیا, میرا تقاضا کیا, میرا اختیار کیا. میں تو ایک بندہ ہوں, ادنا ترین بندہ ہوں, نفائس کا مجموعہ ہوں, میری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی تو میری حیثیت نہیں. ایسا احساس تھا بعض لوگوں کو, ذری سی بھی ایسی شکل پیدا ہو جاتی تو اپنے اندرون میں پیدا ہونے والے اس حیثیت کو ختم کرنے کے لیے عجیب قسم کے اقدامات کرتے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے کام شروع کر دیے, چھوٹوں کی خدمت شروع کر دی, جوتے سی کرنے شروع کر دیے, انانیت پیدا نہ ہونے پر. اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ذات کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے, اس کے بغیر آدمی کا کیونکہ فرائیت نہیں آتی, اور فرائیت نہیں آئی تو پھر بقائیت بھی نہیں ملتی. بقا فنا کے ساتھ وابستہ ہے. خالی ہوں بولے تو کوئی چیز آئیں گی, لبریز ہوں بولے تو کون سی چیز کہاں سے آئیں گی؟ آپ کے پاس آپ بولیں گے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو کوئی کچھ دے گا. آپ کسی سے یوں کہیں میرے پاس سب کچھ ہے, کون دے گا, کیا کو دیں گا, ہے نا؟ میں کچھ نہیں ہوں بولیں گے ملے گا. اسی وجہ سے وہ گڑا جو ہے نا وہیں جاتا کہتے جو بھی آتا, پہاڑ کے اوپر نہیں آتا کہتے کچھ. پانی بھی آیا بیٹھے ہوئے پہاڑ کے رخ پہ بھی آیا, انہوں نے دیکھا کہ انہیں سر اٹھایا ہوا بولے تو بہت سے نکل جاتا. دیکھے کبھی نہ دیکھے رضا صاحب بھی ایسا اٹھا ہوا رہا تو پانی بہت سے نکل جاتا, اس سے چھیڑخانی بھی نہیں کرتا, میں نے اس کی ضرورت نہیں بولتا نکل جاتا. گڑا رہے تو ہاں ٹھیک ہے وہاں آ جاتا. میں کچھ نہیں ہوں بولیں گے تو ملے گا ادھر سے کچھ. میں اچھا ہوں, میں بہت کچھ ہوں, میں سب کچھ ہوں, میرے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں ہے تو کیا بھی نہیں ملے گا. بخار حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ جو کوئی بھی ظاہری شکل و صورت میں ایسا اکڑ پھوڑی کرتا دور سے دیکھ کے ہی بولتے تھے خالی ڈبا ہے کچھ نہیں ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یوں فرمایا کہ چار حرف جاننے کا انتصاب نہ ہوتا میری طرف تو ایسی صورت میں ایسا مٹاتا کہ تاریخ میں لوگ میرے نام کا کوئی شخص گزرا ہے اسے جانتے بھی نہیں. ایسے بڑے بڑے لوگ تھے, ان کی فنائیت کا یہ حال ہوتا. سہارنپور کے مدرسے کے ناظم کسی وجہ سے عدالت میں بلائے گئے. جج نے کہا کہ ناظم مدرسہ کو بلایا جائے. اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ناظم میں ایسے فلاں کو جج صاحب یاد فرما رہے ہیں, حاضر عدالت ہو جائے. وہ پہنچ گئے سامنے, انہوں نے کہا کہ میں نے چپراسی کو نہیں ناظم کو بلایا ہے. انہوں نے کہا کہ میں ہی ناظم ہوں. اتنا اپنے آپ کو ان لوگوں نے مٹایا تھا. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جس میں اتنا کمال ہوتا ہے اس میں جھکاؤ اسی قدر زیادہ ہوتا ہے, اور جس میں کچھ نہیں ہوتا اس میں تناؤ ہوتا ہے. اپنے آپ کو مٹانے کے مطلب میں اب یہی چیزیں داخل ہے سمجھ لیجیے کہ اپنی خواہش چھوڑ دیں, آپ اپنی مرضی چھوڑ دیں, اپنی آرزو چھوڑ دیں, اپنی تمنا چھوڑ دیں. ان کی مرضی کیا ہے بس, میرے اندرون میں وہ کیسی میری حالت کو پسند کرتے ہیں. دیکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ان میں سے ایک دعا یہ ہے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی عیون الناس کبیرہ. اے اللہ مجھے میری اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے. ہاں دوسروں کی نگاہ میں بڑا بنا دے, اس سے فائدہ ہوگا لوگوں کو. جس قدر عظمت ہوگی پیغمبر کی لوگوں کے دلوں میں اسی قدر استفادہ بھی کریں گے, جس قدر اہمیت ہوگی ان کے دلوں میں اسی قدر ان سے فائدہ بھی اٹھائیں گے, اور جس قدر ان کے بارے میں جی احترامی صفات کا ان کو اندازہ ہوگا اسی قدر ان کے ساتھ قدردانی کا مظاہرہ بھی کریں گے. اسی لیے دعا میں یہ بات بتائی گئی. ورنہ جہاں تک اپنی ذات کا تعلق ہے فرما گئے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ, کہ مولا مجھے میرے نگاہ میں تو بالکل چھوٹا بنا دے, ہاں لوگوں کی نگاہیں بڑا کر. اس لیے اپنی انانیت کو نفسانیت کو ختم کرنا بہت ضروری ہے سمجھیے. یہ دوسرا پہلو ہے جس کی طرف توجہ دینا ہے. اس کے لیے باقاعدہ سبق آپ کو دیا جاتا ہے کہ ہماری اپنی جو حیثیت ہے وہ صرف ایک معلوم اور مخلوق کی حیثیت ہے, وہ بھی خالص علمی صورت ہے. بس سور علمیہ نامی سے واسطہ ہے اس کا, سور سورت کی جمع ہے, شکل کو بولتے ہیں سورت. علمی سورت ہے وہ, حقیقی سورت نہیں. خاکہ خاکہ جسے بولتے ہیں ذہنی خاکہ. اب پروردگار عالم کے علم میں معلومات کی صورت میں ہم لوگ ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اپنی آپ سے بھی بے خبر ہے, ظاہر ہونے کے لیے کوئی سی بھی چیز اس کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے ظہور کی خواہش کے اظہار کے لیے زبان بھی نہیں ہے اس کی، ہاں محتاج ہے، حاجت ہے اس کو مگر اسے اس کا علم نہیں ہے، وہ مشتاق تھے کہ ظاہر کر دے، بندہ محتاج مولا مشتاق، اس کی صورت سے جلوہ گر ہونے کے مشتاق، کہ ان کا ظہور اس مادی دنیا میں انہی آئینوں کے ذریعے سے ہوگا، اسی لیے کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ آئینہ ہے بندوں کا اور بندے آئینہ ہے حق تعالیٰ کا، اسی کو ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تیرا مرآت ہوں معلوم ہوں، آئینہ ہو آئینہ، آئینے میں ظہور کسی اور کا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ آئینے کا ظہور بھی کسی دوسرے سے ہے کہ نہیں ہے، اگر روشنی نہ ہو تو آئینہ ہے پتہ چلے گا نہیں پتہ چلے گا، آئینے سے چاند سورج روشن ہے دکھائی دے رہا ہے اس کی روشنی، تو آئینہ ذریعہ ظہور ہے شمس و قمر کا، اور شمس و قمر ذریعہ ظہور ہے آئینے کا، ایسے ہی حق تعالی جل شانہ نے اپنی معلومات پر اپنی نورانی تجلی ڈالی تو ہم سب کا ظہور ہوا، اور جن جن چیزوں کی ہم کو حاجت تھی ضرورت تھی حق تعالی نے وہ تمام چیزیں ہم کو عطا فرمائی، ان میں سے کوئی سی بھی چیز ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے، خوبیوں کی لائن کی جتنی چیزیں جیسے ہونا خوبی ہے، جیسے دیکھنا خوبی ہے، سننا خوبی ہے، دیکھنا بولنا خوبی ہے، حرکت ایک خوبی ہے، قدرت ایک خوبی ہے، ارادہ ایک خوبی ہے، جانکاری ایک خوبی ہے، یہ خوبیوں میں سے کوئی سی بھی خوبی ہماری اپنی نہیں نہیں تھی نہیں ہے نہیں رہے گی، ان کی عنایت رہے گی، اس سے کام چلتا رہے گا، بس اسی وجہ سے بولے اللہ بھی اللہ کے بغیر نہیں بول سکتے، کسی کو اللہ بولنا ہے تو بندہ اتنا محتاج ہے کہ اللہ کے بغیر ان اللہ بھی نہیں بول سکتے، اب جس کا حال یہ ہو میں ہوں میں بھی کچھ ہوں میں بھی بہت کچھ ہوں میں بھی سب کچھ ہوں میں فلانے کے مقابلے بہت اونچا ہوں بڑی حیثیت کا ہوں میرے کو مقام ملنا چاہیے مرتبہ ملنا چاہیے، یہ سب انانیت کی علامتیں ہیں، علامتوں کم از کم سمجھ میں آنا نا آپ تک، جی اس سے معلوم ہوتا ہے بیماری ہے کہ نہیں، جسم میں فلانی بیماری ہے یا نہیں ہے، بولے تو اس کے سمٹمس یہ ہیں بول کے بولتے تھے، خون تو دکھتا نہیں کیسا ہے سو اچھا ہے سو خراب ہے سو باہر خارش ہو رہی ہے پھنسیاں ہو رہے جی جگہ جگہ پھوڑے ہو جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ علامت ہے اندرون میں خون میں خرابی کے پیدا ہو جانے کی، یا اسی طریقے سے جگر صحیح کام کر رہا ہے نہیں کام کر رہا ہے، دیکھیں کہ صاحب پاؤں میں سوجن آ جا رہی دبائے تو گاڑا پڑ جا رہا، بولے تو یہ سمٹمس ہے جگر کام صحیح نہیں کر رہا، بولے ایسے ہی انانیت تکبر غرور گھمنڈ اندر ہے کہ نہیں ہے یہ باہر سے سمجھ میں آتا، انہوں نے سلام کرنا دیکھ کے انہوں نے کھڑے ہو جانا کہیں گیا تو کسی پہ بٹھانا خوب تعریف کرنا، اس وقت سے مائکوں میں بلاتے وقت میں اتنی تعریفیں شروع کر دی آج کے لوگوں کے کچھ مت پوچھ، یہ سب انانیت کی نشانیاں، یہ دوسری چیز ہے فنائے نفس، فنائے نفس ہوگا اخلاق صحیح ہوں گے، فنائے ہوا ہوگی اعمال صحیح ہوں گے، آیا سمجھ میں، فنائے نفس سے اخلاق صحیح ہوں گے، فنائے ہوا سے اعمال صحیح ہوں گے. اور پھر ذکر خدا کا اہتمام, اس سے پروردگار عالم کی معرفت, ان کا قرب, ان کی رضا, ان کی محبت, ان سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے اہتمام سے ذکر کرنا. دوسری چیزوں کا تذکرہ تبصرہ زیادہ نہیں کرنا. ہمارے پاس خانقاہ میں آنے والے لوگوں کی کیفیت دیکھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھی خانقاہ کے مزاج سے واقف نہیں ہے, شاید بول کے سمجھ میں آتا. بہتر کر لو آپس میں بات چیت کر لیتے, ہنستے بول لیتے, جی عجیب غریب قسم کی صورت حال ہے, وہ بھی دراصل ہمارے اس سلسلے کی بعض خصوصیات کی وجہ سے ہے شاید. ورنہ ہم سابق میں جن خانقاہوں میں رہے ہیں وہاں تو یہ کہ صاحب وہاں آنے والا سالے کسی سے بات چیت نہیں کرتا, کسی سے ملاقات نہیں کرتا, یہ اپنے کام سے کام, یا کتاب دیکھتے رہے گا, یا ذکر کرتے رہے گا, یا نماز میں مشغول رہے گا, یا دعا کرتے رہے گا, اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا. بعض بعض تو ایسے ہیں کہ ایک ہی شیخ کے دونوں خلیفہ ہیں, مگر ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ سے کسی جگہ ملا, کبھی ان کو دیکھے تھے آپ خانقاہ میں, بولے تو شاید دیکھا ہوں گا, ایسا زیادہ تو یاد نہیں آئے. ایسا ایک سوئی سے ایک طرف لگے ہوئے رہتے تھے. خالی کہاں سے آئے, کتنے دنوں کے واسطے آئے, جی ان کو پوچھے تو غیر آدمی پوچھ لیا, خانقاہ میں رہنے والا تو اس کو پوچھ لیتے تھے, بولا کہ آپ ذمہ دار ہیں کیا ان چیزوں کے, بولے نہیں. پھر آپ کو کیا ضرورت ہے, کون صاحب آئے ہیں, کدھر سے آئے ہیں, کتنے دن ٹھہریں گے, آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ منتظم ہیں, آپ اپنے کام سے کام رکھیے. تو نکھر کے نکلتے تھے لوگ, دل سے معصی اللہ نکل جاتا تھا, ایک اللہ سے تعلق, اللہ کی محبت لے کے نکلتے تھے. جانے آنے کے راستے متعین تھے, دوسرے راستوں سے بھی نہیں جا سکتے تھے, اتنی سختی تھی. دیکھنے کو جمالی شیخ تھے, مگر یہ کمالی جی, ان کی تربیت تھی جی. ایک بچے سے بات ہو گئی ایک صاحب کی, راستے میں جاتے ہوئے مسجد سے گھر کھانا لانے کے واسطے جا رہے ہیں, اپنا کھانا لانے کے واسطے جا رہے ہیں جی. آج کل ہم لوگوں کو اپنا کھانا لے جا کے لا لینا پڑے تو شرم آتی, شاید غیر ضروری قسم کی وہ قائم کر لی, اپنی ایک معیار قائم کر لی. اگر یہ بول دیے کہ جاؤ فلاں جگہ کاؤنٹر پر روٹی تقسیم ہو رہی, سالن تقسیم ہو رہا, اپنی اپنی کٹوری لے جاؤ, سالن ڈال کے روٹی لے لے کے آ جاؤ, بولے تو شاید بہت سارے لوگوں کو ذرا جانے آنے میں تکلف ہوتا ہوں گا, ارے میں جا کے لائن میں ٹھہر کے لے کے آنا کیا بھائی. اس لیے کہ معیار اپنا کچھ ایسا اپنی طرف سے بنا کے رکھ لیے. وہاں ایسا نہیں تھا, تو وہ صاحب جائے دوا مطبخ کو جا رہے ہیں اپنی روٹی لا لینے کے واسطے, خانقاہ میں رہنے والے صاحب راستے میں کوئی بچہ مل گیا, تھوڑی سی بات چیت ہو گئی, وہ بات چیت میں اس ناگواری کی سی بات ہو گئی, اس کی اطلاع شیخ کو دے دی, انہوں نے کہا ایسا ایسا آج قصہ ہوا. معمولی سی چیز بھی ہو جاتی تھی, شیخ کو بولتے تھے کہ آج فلاں جگہ پر فلاں مقصد سے جانے کے درمیان میں ایک بچے سے اس قسم کی بات ہو کر تھوڑی سی ناگواری کی بات ہو گئی. جلال آباد کا قصہ سنا رہا ہوں, انہوں نے کاپی میں اپنا حال لکھ دیا, تو جواب میں حضرت نے کیا فرمایا کہ اب سے کھانا لانے کے لیے جو آپ جاؤ گے اس راستے سے نہیں بلکہ فلاں راستے سے جاؤ گے, اس دروازے سے نہیں بلکہ فلاں دروازے سے جاؤ گے, تاکہ تمہارا آمنا سامنا ہی وہاں رہنے والے طالب علم سے نہ ہو. ایسی تعلیم تربیت ہوتی تھی. اب یہاں حالات بدلاتے ہیں, نہ کچھ نہ کیا, تو ایسی صورت میں کیسے اصلاح ہوگی, کیسے تربیت ہوگی بھائی. بہرحال عرض کرنا یہ کہ یہ دو چیزیں ہیں, ایک ترک ہوا, دوسرے فنا نفس, اور تیسرے ہے ذکر حق. اس کی عادت اپنے آپ کی ڈالنا, 24 گھنٹے یاد حق کا اہتمام شروع کرنا. ایک ذکر آپ کا سلسلے والا ذکر, سلسلے والا جو ذکر ہے وہ ایک جگہ بیٹھ کر آپ ذکر کریں گے, اس کے واسطے وقت بھی مقرر کر لینا بہتر. باقی کے جو اذکار ہیں وہ چلتے پھرتے بھی آپ کر سکتے ہیں, تھوڑا بہت اوقات آگے پیچھے ہو جائیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. باقی جو فارغ وقت ہے اس میں بھی سوم کلمہ یا اللہ اللہ مسلسل چلتے رہنا چاہیے, دل کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف رکھ کر یاد حق میں مشغول رہنے کی کوشش کرنا اتنا زیادہ کہ دل میں اللہ کی یاد جم جائے اور دل کا رخ مخلوق کی طرف سے ہٹ کر خالق کی طرف ہو جائے. اس کے ذریعے سے دل میں جلا پیدا ہوگا، صفائی پیدا ہوگی، پھر وہ انوار الہی کا محبت بنے گا اور اس سے تعلق اور معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ تین چیزوں کا اہتمام کریں گے، خواہش چھوڑ دیں گے ہر لائن کی. بعض نوجوان بچے یہ سمجھتے ہیں کہ میں تقریباً سب خواہشیں چھوڑا ہوا ہوں، صرف ایک جنسی جو خواہش ہے وہ میرے پیچھے زیادہ پڑی ہوئی ہے، ایسا رہتا بادلوں کو تصور. وہ دراصل ایک ایسی خواہش ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی توجہ ادھر زیادہ مرکوز ہو گئی، مگر یہ دوسری خواہشیں ہیں نا، یہ دوسری خواہشیں نہیں چھوڑنے کی وجہ سے وہ خواہش کو تقویت ہوتے چلی جاتی. یہ وہ سوچنا، سوچنے میں بھی کیا چیز سوچنا کیا چیز نہیں سوچنا اس سے متعلق ہے نا، خواہش نہیں ہے وہ نہیں چھوڑے، غلط چیز سوچنا نہیں چھوڑے، غلط چیز دیکھنا نہیں چھوڑے، غلط چیز باتیں سننا، غلط آوازیں سننا نہیں چھوڑے، بلکہ غلط باتیں بولنا نہیں چھوڑے. اب یہ سب غلطیوں کی وجہ سے وہ بڑی غلطی کا تقاضا بڑھ جاتا ہے. اب وہ بڑی غلطی کا تعلق چونکہ انسان کے جسمانی لذات اور خواہشات سے زیادہ ہے، اس کی بنا پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی خواہش ایک بہت ستاری بولتا، باقی پوری خواہشوں پہ کنٹرول کرے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے، جو جی میں آیا دیکھ لیتے ہیں، جو جی میں آیا سن لیتے ہیں، جو جی میں آیا بول دیتے ہیں. کوئی تدبیر بتائیے، کوئی تدبیر بتائیے، بولتے بہت سارے نوجوان بچے صاحب وہ خواہش کا معاملہ ہے، نفسانی بہت زیادہ ہے، کوئی ایسی تدبیر، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ وہ خواہش نہیں ہونا. ارے بھائی قرآنی نسخہ ہے، نگاہ نیچے کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، بول کے ترتیب ہے نا، ترتیب قرآنی میں کیا ہے، نگاہ نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ ترتیب میں کیا حکمت ہوں گی سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا. اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسلسل سن رہے ہیں، ادھر ادھر خراب چیزوں کی طرف تھوڑا ہی خیالات جا رہے ہیں اپنے، نہیں ہے. جب کوئی چیز سامنے آتی جو شریعت کے خلاف ہے، جب ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہ ایک چیز دوسری چیز کی طرف کھینچ لے کے لگے جاتے. پیسہ پیسے کو کھینچ لیتا، بلکہ لطیفہ مشہور ہے ویسے ہی قصہ ہے. ایک گناہ آدمی کو دوسرے گناہ کی طرف، دوسرا گناہ تیسرے گناہ کی طرف لے کے جاتا جانے لگتا ہے، حتیٰ کہ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مشہور ہو گیا. ایسے ہی برائیوں کا معاملہ ہے، نفسانی خواہشات کا معاملہ ہے کہ صاحب کانوں کی حفاظت نہیں ہوئی، زبان کی حفاظت نہیں ہوئی، نگاہ کی حفاظت نہیں ہوئی، سوچ اور خیال کی حفاظت نہیں ہوئی، نتیجے میں جو ہے وہ خواہش پیدا ہوگی. اس لیے ترک ہوا میں یہ سب ہے، اور میں جو چاہتا ہوں وہ ہونا کا جو تقاضا ہے وہ نفسانی ہے، وہ فنا نفس سے متعلق ہے. ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کے واسطے ذکر حق کا اہتمام غالب رہنا چاہیے. جتنا زیادہ ذکر حق غالب رہے گا انشاءاللہ العزیز اسی قدر نورانیت ہوگی، اسی قدر اعمال میں صحیح رخ پیدا ہوگا، اسی قدر برائیوں سے بچنا آدمی کے لیے سہل ہوگا. باقی کے جو معاملات آپ کو بتائے گئے، اس فجر کے بعد میں یہ سورہ پڑھی ہے، ظہر کے بعد یہ، عصر کے بعد یہ، مغرب کے بعد یہ، عشاء کے بعد یہ، سوتے وقت میں آیت الکرسی پڑھ لیجئے، چار قل پڑھ لیجئے، ہر نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھ لیجئے، صبح شام کی یہ تسبیحات کر لیجئے، تو یہ سب موقتی تسبیحات ہیں. اس کے علاوہ جو فارغ وقت ہے اس میں بھی یاد حق میں لگے رہنا، خالی جو بھی ہیں، جو بھی خالی وقت ہے، مصروف ہیں تو چلو ٹھیک ہے، کام میں آپ لگے ہوئے ہیں، باقی خالی وقت میں آپ کیا کریں. یہاں سے آپ کو جانا ہے مثال کے طور پر اپنے اپنے محلے کو، کسی کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، کسی کو ایک گھنٹہ لگتا ہے، کسی کو دو گھنٹے لگتا ہے، رستے میں کیا کریں گے آپ، یہ ذکر کرنا ہے. اور کسی کی تین تین چار چار گھنٹے بھی لگ سکتے دور دراز کے مقام ہونے کی وجہ سے. اسی کو سمجھانے کے لیے فرمایا گیا ہے ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں سرشار رہوں. ابھی چھ چھ مہینے میں چار چار مہینے میں کہا تو خود آئیں گے تو کام چلیں گا نہیں چلیں گا کام. ہر دم ذکر و فکر کے عادی ہونے کی ہو کر اطلاع دینے کا کام ہے ہر ہفتہ آ کے. اب آ رہے ہیں چھ چھ مہینے میں چار چار مہینے میں کیسا کام چلیں گا. بعض بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس میں شاگرد ان کو دیکھ کے بول رہا ہوں. صلاحیت اچھی لگے تو اچھے ہو سکتے مگر دوری کی وجہ سے عام آدمیوں کے جیسے حالات ہیں تقریباً وہی بلکہ اس سے بھی گرے ہوئے حالت. یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس اندر ایک باتیں تھیں جسے آپ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ سے علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأعذنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع الابرار. وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.